إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں محفظتین کہلاتی ہیں، یعنی وہ دو صورتیں جو بندوں کو پناہ دلانے والی ہیں، پناہ میں لانے والی ہیں. کس کی؟ اللہ رب العزت کی. دو طرح کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک محفظتین اور ایک محفظات. محفظتین تسمیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو صورتیں جو پناہ دلانے والی ہیں. محفظات جمع کا صیغہ ہے، جب جمع کا صیغہ استعمال ہو تو پھر تین صورتیں مراد ہیں، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. ان تینوں کو معوذات کہا جاتا ہے، وہ تین صورتیں جو پڑھنے والوں کو پناہ میں لے آتی ہیں خالق کائنات کی. یعنی ان تین صورتوں کو اللہ رب العزت نے اپنی پناہ میں لانے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے. یہ آخری دو صورتیں رات کے وقت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، جب صبح کو آپ تشریف لائے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آپ کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم تر آیات انذرت علی اللیلہ لم یر مثلہن. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رات مجھ پہ کچھ آیتیں اتری ہیں، ان جیسی آیتیں دیکھی نہیں گئیں، ان جیسی آیتیں دیکھی نہیں گئیں آج تک. وہ آیات کون سی ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. مسند احمد وغیرہ میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انذرت علی صور لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہن. مجھ پہ کچھ صورتیں اتری ہیں ان جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں. کون سی صورت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما تعوض المتعوذون بمثلهما، کتنا پکڑنے والوں نے ان جیسی دو صورتوں کے ساتھ اس سے بہتر کسی چیز سے پناہ نہیں پکڑی. یہ پناہ پکڑنے کے لیے، اللہ تعالی کی پناہ میں آنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں، اور کوئی فکر نہیں، اور کوئی ورد نہیں. پناہ پکڑنے والے جو پناہ پکڑتے ہیں تو اس کے لیے سب سے افضل یہ دو صورتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف اور اہم مقامات پر ان صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کتب سنن اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تین موقعوں پر ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. نمبر ایک، اذا اخذ فراشہ، جب نبی علیہ السلام اپنے بستر پر آتے سونے کے لیے، یہ تین صورتیں پڑھا کرتے تھے معوذات. اور پڑھنے کا طریقہ حدیثوں میں منقول ہے، جمع کفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتے، جیسے دعا مانگنے کا انداز ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر لیتے اور دعا مانگنے والی کیفیت بنا لیتے، اور پھر یہ تینوں صورتیں پڑھتے تین تین بار. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتے پھیرتے. ایک یہ مقام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا. دوسرا، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا قرأ بالمعوذات، قرأ علی نفسہ بالمعوذات، کہ جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، کوئی تکلیف ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. معوذات یہی تین صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تیسرا مقام فرماتی ہے، کان اذا مرض احد من اہلہ ينفث عليه بالمعوذات، کہ جب نبی علیہ السلام کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا، آپ کی بیوی بیمار ہوتی یا آپ کی بیٹی بیمار ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض پر بھی معوذات پڑھا کرتے تھے اور نفث کیا کرتے تھے. نفث کا معنی ان معوذات کو پڑھ کر اس طرح پھونک مارتے کہ آپ کے لعاب کی کچھ چھینٹے بھی اس پھونک کے ساتھ باہر آتا. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو مرض الموت ہوا، شدت کی تکلیف، جب آپ نے فرمایا کہ ہذا اوان انقطاع ابہری،
مجھے اپنی شاہراہ کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عائشہ سے فرمایا کہ مجھے آج وہ زہر بڑی تکلیف دے رہے جو ایک یہودی عورت نے خیبر کے موقع پر کھلا دیا تھا. وہ زہر اکثر اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دیا کرتا تھا. فرمایا کہ آج اس کی تکلیف بڑی شدید اور شاہراہ کٹتی ہوئی محسوس ہو رہی. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام پر یہ محفظات پڑھے اور برکت کے لیے آپ کا ہاتھ جسم پر پھیرا, کیونکہ جو برکت اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھ میں رکھی اور کسی چیز میں کہاں, اس کا معنی یہ کہ مریض پر محفظات کا دم یا نفس اس کی بڑی قوی تاثیر ہے. اور یہ عمل نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. تو ان موقعوں پر اللہ کے پیغمبر محفظات یا محفظہ دین پڑھا کرتے تھے. حکمہ بن عامر کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرنی ان اقرا بالمحفظات دبر کل صلاۃ, کہ نبی علیہ السلام نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں محفظات پڑھوں ہر نماز کے بعد. یہ اللہ کے نبی کا امر کہ ہر نماز کے بعد یہ تینوں سورتیں پڑھو. احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھا جائے. فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ان تین سورتوں کا پڑھنا صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے. اور صبح و شام کے اذکار کیا کیجیے, ہر چیز ان دو موقعوں پر خاص طور پہ ذکر کر دی. ان دو موقعوں پر آپ باہر جا کر دیکھیں, پرندوں اور چرندوں کی آوازیں آپ کو سنائی دیں گی اور کچھ دیر کے بعد خاموش ہو جائیں گی. یعنی اس موقع پر پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں. غروب آفتاب سے کچھ قبل, طلوع آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں. تو فجر اور مغرب کے بعد یا پہلے تین تین بار اور ہر نماز کے بعد ایک ایک بار, یہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عوارض میں ان سورتوں کو پڑھا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی انگلی پر بچھو نے کاٹ لی. جناب علی مرتضیٰ کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الاقرب لا یترک مصلیا ولا نبیا, اللہ تعالیٰ بچھو پر لانتے برسائے کہ یہ نہ کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے, اسے کوئی تمیز ہی نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے نمک والا پانی منگوایا اور جہاں بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہاں اس پانی کو آپ ڈالتے تھے, ملتے تھے اور ساتھ ساتھ محفظات پڑھتے تھے. یہ پانی پر پھونک مارنا نہیں جو آپ بوتلوں پر دم کر کے دیتے, یعنی نمک والا پانی ڈالنا ایک علاج ہے اور ساتھ ساتھ محفظات کو پڑھنا یہ رقیہ ایک دم ہے. دم بھی کرے علاج بھی کرے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ بوتلوں پر دم کرنا اور پھونک مارنا ثابت ہو, یہ تو بدعت ہے. اسی طرح عبداللہ بن خبیب کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ میں تھے, مکہ کے فضا میں کھلے علاقے میں, اور وہ رات اچانک تاریک ہو گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی. لیلت مطیرۃ فی ظلمۃ شدیدہ, بارش والی رات تھی اور شدید ترین تاریکی اور اندھیرا تھا. تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر محفوظات پڑھنا شروع ہو گئے. مانا کہ خوف و حراس کی کیفیت بن جائے, یہ بارش کا برسنا, شدید تاریکی کا چھا جانا, یہ خوف و حراس کا سامان پیدا کرتا ہے. تو بندے پر گھبراہٹ ہو, کوئی خوف ہو, کوئی خدشہ ہو, کسی چیز کا ڈر ہو, تو وہ کثرت سے معوذات پڑھے. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بارش کے نزول کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بارش اللہ تعالی کی جدید ترین نعمت ہے, لیٹسٹ نعمت جو فی الحال آپ کے سامنے اتر رہی ہے, اللہ کی رحمت آپ کے سامنے برس رہی ہے. اس کا معنی اللہ کی رحمت جوش پر, اللہ رحمتیں برسا رہا ہے, تو اللہ سے اور مانگو, اللہ قبول کرے. اور یہ بڑی مجرب بات ہے, بارشوں کے موقع پر ہم نے دعائیں کی ہیں اور ان کی قبولیت کے آثار ہم نے فوراً دیکھے. تو یہ بھی ایک مناسبت ہو سکتی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا مانتے, یہ تعبد اور یہ استعاذہ جس کی تفسیر آپ سنیں گے. تو یہ چند اہم مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام پر جادو ہوا, اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. تو جادو کا توڑ اللہ نے اتارا, یہ دو صورتیں ان کو پڑھو کثرت سے, جادو ٹوٹ جائے گا. ان ساحروں کے سحر کے انزال کے لیے یہ صورتیں تیر بہدف, بڑی قوی ان کی تاثیر. حاسدوں کا حسد, جادوگروں کا جادو, جنوں کا غلبہ, آج ہر دوسرا گھر ان میں سے کسی ایک مرض کا شکار ہے, یا کسی گھر میں مسد الجن یا جادو کا اثر, یا کسی حاسد کے حسد کا اثر. تو ان صورتوں کو پڑھنا ان تمام عوارض سے بندے کو بچاتا ہے. یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی ایک روایت موقوف ہے, ان کا اپنا قول ہے. وہ فرماتی ہے کہ من قرأ الحمد وقل هو الله احد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حفظ من الجمعة الى الجمعة الاخرى. کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اور قل هو الله احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے سبعاً سات سات دفعہ, سات سات بار پڑھے, تو حفظ من الجمعہ الى الجمعہ الاخرى, تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالی اس کی ہر شر سے حفاظت کرے گا, اسے ہر تکلیف سے بچائے گا, نقصان سے بچائے گا. اس نقصان کا تعلق اس کے مال سے ہو, اس کے اہل سے ہو, اس کی عیال سے ہو, اس کی اولاد سے ہو, اس کی جان سے ہو, اللہ اس کی حفاظت کرے گا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جربناها فوجدناها كذلك, ہم نے اس کا بار بار تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا. امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں, امام شافعی کے استاد. یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں محدثین کا قاعدہ ہے کہ صحابی سے صحیح سند کے ساتھ وہ قول ثابت ہو جائے اور اس قول میں رائے کی گنجائش نہ ہو تو صحابی کا وہ قول مرفوع حدیث کا درجہ رکھتا ہے. اور اس قول میں رائے کی گنجائش نہیں. اس قسم کی بات رائے سے نہیں کہی جا سکتی, کیونکہ اس میں اجر کا ذکر ہے, ثواب کا ذکر ہے, اور یہ امور غیب ہے. امور غیب کی خبر اللہ کے پیغمبر ہی دے سکتے. لہذا صحابی کا ایسا قول جس میں رائے کو دخل نہ ہو یا استنباط کو دخل نہ ہو, وہ قول مرفوع کا درجہ رکھتا. یہ قول اگر اسماء بنت ابی بکر کا ہے, لیکن یہ قول ایسا ہے جس میں رائے کی کوئی مجال نہیں, اور یہ قول کسی نص یا دلیل سے استنباط کرتے ہوئے نہیں کہا جا سکتا, اس لیے اس کو حکمن مرفوع قرار دیا جائے گا. امام وقیع فرماتے ہیں کوئی مجرب بات ہے, ہم نے اسے بار بار آزمایا اور اس کی تاخیر دیکھی کہ سات سات بار جمعے کے بعد پڑھ لیں تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب نقطہ یہ ہے کہ ان محفظتیں کی فضیلت کا سبب کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ جامع اور اللہ کے نزدیک محبوب کوئی صورت نہیں, قل اعوذ برب الفلق کا ذکر. اور یہ صحیح حدیث. اس کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اسباب بہت سے ہیں, لیکن سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں عقیدہ توحید کا ایک بڑا اہم شعبہ مذکور ہے. عقیدہ توحید کا ایک بڑا اہم شعبہ مذکور ہے, اور وہ ہے تعوذ یا استعاذہ, پناہ طلب کرنا, پناہ پکڑنا. یہ استعاذہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, تعوذ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور ایسی عبادت جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. کیونکہ پناہ مانگنے کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ پناہ آپ کب مانگیں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کوئی ڈاکو آپ کے پیچھے لگا ہو, کوئی قاتل آپ کا تعاقب کر رہا ہو, اور آپ کسی گھر میں کود جائیں اور کہیں کہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو, مانو اور میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں, کوئی سہارا نہیں, مجھے بچا لو, گھر میں بند کر دو, تو پناہ پکڑنے والا اپنے عجز, اپنے تذلل, اپنی انکساری, اپنی کمزوری, اپنی لاچاری اور اپنے اضطرار کا اقرار کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے خالق کائنات کے سامنے. جس عبادت میں تذلل ہوتا ہے, جس عبادت میں بندہ انتہائی نیچے ہو, انتہائی کمزوری ظاہر کرے, انتہائی مسکنت, اضطرار اور لاچاری ظاہر کرے, وہ عبادت اللہ کو بڑی محبوب, بڑی محبوب. یہ نماز میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, تشہد بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے پروردگار کے سب سے بڑھ کر قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں پڑا, جب اس کی پیشانی اور اس کی ناک, اس کے ہاتھ اور گھٹنے زمین سے ٹکے ہوں, جب وہ اپنا ماتھا اور اپنا ناک خاک سے رگڑ رہا ہو, اس وقت وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے, اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے. حالانکہ اور دور ہو گیا بابا ہے, مگر اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. فرمایا کہ فقامن ہوئی سجا والا, اس وقت جو مانگنا مانگ لو, دعائیں مانگو, سجدے میں دعائیں کرو, اللہ قبول کرے گا, کیونکہ تم اللہ کے انتہائی قریب ہو, اللہ دعائیں قبول کرے گا. یہ استعاذہ بھی بڑی تذلل, بندے کی عاجزی, مسکنت اور کمزوری کی بنیاد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف ہے کہ یا اللہ تو پناہ دینے والا ہے اور کوئی نہیں. ہر شر سے, ہر مکروہ سے, دنیا کی تکلیفوں سے, آخرت کے عذاب سے تو پناہ دینے والا ہے. یہ استعاذہ
یہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ. جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر تعبد کیا کرتے، قدم قدم پر استعاذہ کرتے، اللہ سے پناہ طلب کرتے. لوگوں نے تو انہیں کیا سے کیا بنا دیا. کوئی کہتا ہے مختار ہے کل، کوئی کہتا ہے پوری کائنات کا تصرف آپ کے پاس. امتیوں تک کو بڑے بڑے منصب دے دیے، فلاں اولاد دیتے ہیں، فلاں بگڑی بناتے ہیں، فلاں مشکل ڈالتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں دستگیری کرتا ہے. بھی دستگیر ہونا، مشکل کشا ہونا اور اللہ کے سامنے لاچار ہونا، تعبد کرنا کہ یا اللہ اپنی پناہ میں لے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی. تو یہ اہم ترین نقطہ توحید ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے لاچاری اور اضطراری کیفیت کا اظہار کر، اپنی کمزوری کا، اپنی مسکنت کا، اپنے ضعف کا، عجز کا، لاچار ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اختیار کس چیز کا ہے آپ کے پاس؟ پوری کائنات اللہ کے سامنے عاجز اور کمزور، اللہ پناہ دینے والا ہے. اور جس کو اللہ پناہ دے دے اس کی دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کی آخرت بھی محفوظ ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کی اکثر گھڑیوں میں بار بار استعاذہ کرتے، نماز پڑھتے، اس وقت تک سلام نہ پھیرتے جب تک استعاذہ نہ کر لیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے استعاذہ کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات. کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جہنم کے عذاب سے، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. کہ بندہ احوال میں کتنا مضطر ہوتا ہے، موت کا وقت آ گیا، موت دستک دے رہی، یک لخت یہ بندہ اس ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے تنہائی میں، قبر کی وحشت اور قبر کی ظلمت میں. ان هذه القبور مملوءه ظلمت، یہ قبریں مملوءۃ ظلمت، یہ قبریں تاریکی سے بھری، یہ قبریں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی اور تنہائی ہی تنہائی، کوئی اس قبر میں ساتھ نہیں آتا. یا اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے اپنی پناہ میں لے آ، یہاں جو چیز کام آئے گی وہ صرف تیری پناہ ہے، یہ سہارا سب سے قوی. ہمارے ایک دوست ریاض میں ہوتے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا 6-7-8 سال کا، بتاتے ہیں کہ وہ غم مجھے بھولتا نہیں تھا، بڑی بے قراری، بڑی بے چینی، اور اس کی ماں کا اس سے برا حال. وہ بیچارے اس وقت کے مفتی اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے کہ ان سے پوچھو کہ اس بے قراری کا علاج کیا ہے، میرے دل کو سکون کیسے آئے، قرار کیسے آئے. فرماتے ہیں کہ شیخ نے ایک جملہ کہا، اس جملے سے میرا دل بڑا مطمئن ہو گیا، بڑی تسلی ہو گئی. کہا کہ تم پریشان کیوں ہو، تمہارا بیٹا جس ذات کے پاس گیا ہے وہ ذات تم سے اور اس کی ماں سے زیادہ اس پر رحم دل. حدیث آتی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جو پیار ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کو اپنے بندے سے پیار. تم پریشان گئے، اس جملے سے اطمینان مل گیا، جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کے ہاتھوں میں آ جائے، اس کے لیے پھر کیا ڈر اور کیا ہو. تو استعاذہ بڑا اہم اور قوی نقطہ ہے توحید، بڑا قوی نقطہ ہے توحید. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استعاذہ کرتے، یعنی آپ کے جو استعاذہ کے سیلے ثابت ہیں، استعاذہ کی دعائیں ثابت ہیں، ان پر آپ غور کریں کہ ہر چیز سے اللہ کی پناہ پکڑ. ثانی ومن شر قلبی ومن شر منیجی، یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے،
اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے. اگر کہ یہ آنکھیں میری ہیں، یہ کان میرے ہیں، یہ زبان میری ہے، کتنی لاچاری ہے، کتنا اضطرار ہے، کتنا ذوق اور عجز کا اظہار ہے اللہ کے سامنے کہ یہ سب چیزیں میری ہیں لیکن مجھے بھی ان پر کنٹرول نہیں ہے جب تک تیری توفیق نہ ہو، تیری پناہ ہے. یا اللہ ان سب کے شر سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے کہ میں اپنے کانوں سے غلط چیز نہ سنوں، اپنے کانوں سے کسی کی چغلی نہ سنوں، اپنے کانوں سے کسی کی غیبت نہ سنوں، اپنی زبان سے کسی کا نمیمہ نہ کروں، اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ دوں، اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کروں. یا اللہ ان تمام عوارض سے بچانے والا تو ہے اور توفیق دینے والا تو. کتنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار، کتنے ذوف کا اظہار. تو یہ استعاذہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے اللہ کے پیغمبر کو بستر سے گم پایا. مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے. میں تلاش کے لیے اٹھی، کمرے میں اندھیرا اور تاریکی، اپنے ہاتھوں سے ڈٹولتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوں، یک لخت میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کی ایڑیوں پر پڑا. وہما منصوبت، نبی اسلام کی ایڑیاں کھڑی تھی، معنی یہ کہ سردار کائنات سجدے میں گرے ہوئے. یہ رات کی تاریکی، ٹھنڈک، ظلمت، کس چیز نے اللہ کے پیغمبر کو اٹھایا؟ قدم قدم پر بشارتیں، جنت کی بشارتیں، اللہ کی رضا کی بشارتیں، اللہ کی محبت کی بشارتیں، مگر آپ کس طرح چھوڑ چکے، سجدے میں گرے پڑے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا کان اللہ کے پیغمبر کے قریب کیا تو اللہ کے پیغمبر کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومن معافاتک من عقوبتک. اے اللہ، میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے، تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری سزا سے. یعنی میں تجھے تیری رضا کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں تجھے تیرے معاف کرنے کی صفت کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھے اپنا عذاب نہ دینا. اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ تحفظ کہ راتوں کی تاریکیوں اور اندھیروں میں اٹھ کر تحفظ کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ اپنی پناہ میں لے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ تحفظ اللہ کی ذات کا بھی ہے اور اللہ کی صفات کا بھی. اللہ کی ذات کی پناہ پکڑی جائے اور اللہ کی صفات کی پناہ پکڑی جائے. ابھی اللہ کی صفات میں اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا معاف کرنا، یہ اللہ کی صفات. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جس شخص کو کہیں تکلیف ہو وہ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھے، تین دفعہ بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، جس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری عزت اور تیری قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں ہر تکلیف سے، ہر شر سے. اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد احاذر، کہ یا اللہ میں تیری عزت اور تیری قدرت کی پناہ پکڑتا ہوں. اور یہ عزت اور قدرت اللہ کی صفات، تو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کی پناہ پکڑی. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث کہ اعوذ بنور وجهک، بنور وجهک اللہ کی اشرقت الظلمات، کہ یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ پکڑتا ہوں جس نے ظلمتوں کو روشن کر دیا، منور کر دیا. یہ دنیا کی ساری روشنی، یہ سارا نور، سورج کی چمک، چاند کی چمک، ستاروں کی چمک، یہ تیرے چہرے کے نور سے. کتنا خوبصورت چہرہ. یہ حدیثیں پڑھ کے اللہ کے چہرے کے دیدار کا شوق پیدا نہیں ہوگا؟ یہ نعمت عظمی ہے قیامت کے دن کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انکم سترون ربکم عن قریب، تم اپنے پروردگار کو دیکھو گے، اپنے پروردگار کا دیدار کرو گے، اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے. جیسے اس چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے، تشبیہ نہیں، یعنی بالکل جس طرح اس چاند کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں، کوئی بادل حائل نہیں، کوئی عمارت حائل نہیں، کوئی انسان حائل نہیں، کوئی پردہ حائل نہیں، اسی طرح بغیر کسی حائل کے
تم روزے قیامت اپنے پروردگار کا دیدار کرو. تو یہ اللہ کی صفت کے, یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ پکڑتا ہوں, تیرے چہرے کے نور کی. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ بندہ مجھے میری صفات کا واسطہ دیتا, بندہ میری صفات کو جانتا, میری صفات کی معرفت بندے کو ہے, تو اللہ کیوں نہ دعائیں قبول کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو, اسے اس کی ذات کے واسطے دے کر, اس کی صفات کے واسطے دے کر, اسماء حسنہ کے واسطے دے کر, کہ یا اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ, تیری صفات کا واسطہ, ان صفات کی پناہ پکڑی. تو یہ تعبد اور استعاذہ یہ توحید کا اہم ترین نقطہ. ورنہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو مشرکین کی جاہلیت تھی, اس جاہلیت میں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے استعاذہ کیا کرتے تھے. وہ جن جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے, انہوں نے کہا وَأَنَّهُ كَانَ بِرِجَالٍ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ کچھ انسان جنوں کی پناہ پکڑتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص سفر پہ نکلا, کسی وادی میں داخل ہوا, کسی جنگل میں داخل ہوا, کسی کھلی جگہ میں داخل ہوا, تو داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہا کرتا تھا کہ اعوذ بسید ہذا الوادی, کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں, جو بھی جن اس وادی کا سردار ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. جنہوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہماری پناہ پکڑ, پہلے دستور یہ تھا کہ جن انسانوں سے ڈرتے تھے, کسی انسان کو دیکھتے تو جن بھاگتے, سرپٹ دوڑتے, ڈرتے. جب جنہوں نے دیکھا کہ یہ انسان ہماری پناہ پکڑ رہا تو فضات رہا تھا, اس سے ان کی جرت اور طغیانی بڑھ گئی, انہوں نے اپنا خوف اور رعب انسانوں پر ڈال دی. اب جس انسان کے دل میں جنوں کا خوف ہے وہ عقیدتاً کمزور, اس کا عقیدہ کمزور. انسان ہر چیز پہ حاوی, شرط یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرے, اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ منسلک ہو, ورد کرے, ذکر کرے, اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اللہ کا ذکر فرمایا کہ ایک قلعہ ہے, کہ جیسے کسی شخص کا تعاقب دشمن کر رہے ہوں, وہ سب مسلح ہو اور یہ نہتا ہو اور یہ دوڑتے دوڑتے ایک قلعے کو دیکھے جس کی اونچی فصیل ہے, قلعے کے دروازے میں داخل ہو, دروازے کو بند کر لے, دشمن سے محفوظ ہو جائے. فرمایا کہ یہ مثال اللہ کے ذکر کی, اللہ کا ذکر کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو, تعبد کرتے رہو, اسے اس کی اسماء اور صفات کے واسطے دیتے رہو, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے خوف کر دے گا. صرف اللہ کا خوف باقی رہ جائے گا, صرف اللہ کا خوف. تو یہ جاہلیت کے دور کی ایک جاہلیت تھی, بدعقیدگی تھی, کہ اللہ کے سوا دوسروں سے پناہ پکڑی جاتی تھی اور یہ شرک ہے. لہذا ایسے امور میں, جن امور میں پناہ دینے پر اللہ قادر ہے, ان امور میں غیر اللہ کی پناہ پکڑنا نہ صرف یہ کہ شرک ہے بلکہ بہت بڑا شرک ہے, ایسا شرک جو بندے کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا. کوئی شخص کہے کہ فلاں پیر مجھے بچا لے گا, قیامت کے دن مجھے اللہ کے علاوہ چھڑا لے گا, اس کا معنی اس کی پناہ میں آپ آنا چاہ رہے ہیں, اس کی پناہ طلب کرنا چاہ رہے ہیں. ہرگز نہیں, یہ شرک ہے. بچانے والا اللہ ہے, دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے اللہ کی پناہ پکڑنا. یہ دو صورتیں عظیم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اظہار ہے, اعتراف ہے کہ یا اللہ ہر شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. من شر ما خلق, جو بھی شر تو نے پیدا کیا, خواہ وہ دنیا کا ہو, خواہ وہ آخرت کا ہو, خواہ وہ جان سے متعلق ہو, خواہ وہ مال سے متعلق ہو, کوئی بھی شر ہو, یا اللہ ہر شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. کتنا بڑا توحید کا اقرار اور اعتراف. یعنی یہ صورتیں آپ پڑھیں گے, آگے چل کے آپ پر واضح ہوگا کہ اس کائنات میں موجود جو بھی شر ہے, جو بھی فتنے ہیں, ان تمام فتنوں اور شرور سے بچاؤ کے لیے یہ دو زبردست صورتیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی طبی پناہ ہر شر سے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے اگر اللہ قبول فرما لے, بندہ دل سے ان کی تلاوت کرے. تو استعاذہ توحید کا اہم ترین شعبہ ہے. یہ ایک عبادت ہے, یہ ایک عبادت ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ایک ہے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا, یہ ایک عبادت ہے. ایک ہے مستعاذ بھی کہ پناہ کس کی طلب کی جائے, پناہ کس کی مانگی جائے. اس میں صرف ایک ہی بات ہے اور وہ ہے خالق کائنات. کچھ ایسے امور ہیں کہ جن میں بندہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر سکتا ہے, یہ امور توحید کے منافی نہیں, یہ امور توحید کے منافی نہیں. جیسے کسی ڈاکو سے بچنے کے لیے آپ کسی گھر میں کود گئے اور گھر والوں سے کہیں مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو, وہ اللہ کا دیا ہوا گھر ہے, اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے, اس میں آپ کو وہ سنبھال سکتا ہے. تو یہ اللہ کی ودیعت کرتا ہے. عقیدہ یہ نہ ہو کہ بندہ فی ذات ہی قادر ہے, نہیں, یہ پھر شرک ہو. یہ سارا مال اللہ کا, یہ قدرت اللہ کی, یہ طاقت اللہ کی, یہ گھر اللہ نے دیا اور اللہ کی توفیق ہی سے تم پناہ دے سکتے, پھر یہ شرک نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم قادر ہو اس بات پر, فی ذات ہی قادر ہو, پھر شرک ہوگا. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں, جسے آخرت کے عذاب سے بچاؤ, شیطان کے شر سے بچاؤ, اور بہت سے مکروہات اور شرور جن سے بچاؤ, اللہ ہی قادر ہے. تو ان میں اللہ ہی کے پناہ پر, مستعاذ بھی ہی اللہ ہے, اللہ کی پناہ پر. یہ توحید کا نقطہ, مستعاذ منہ کیا ہے, کس کس چیز سے پناہ پکڑی تھی, کس کس چیز سے پناہ پکڑی جائے. ان چیزوں کا بیان ان دو صورتوں میں جو آگے آپ پڑھیں گے. استعاذہ ایک عبادت ہے جس کا اللہ مستحق ہے, معنی یہ کہ مستعاذ پہ ہی جس کی پناہ پکڑی جائے وہ خالق کائنات. مستعاذ منہ کیا ہے, کس کس چیز سے اللہ کی پناہ پکڑی جائے. ان تمام چیزوں کا ذکر ان دو صورتوں میں جو اپنے وقت پر آپ کے سامنے بیان ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں توحید خالص اپنانے کی توفیق عطا فرما دے, اپنے پیغمبر کی سنت کے ساتھ سچا تمسک جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہمیں ہر شر سے, ہر فتنے سے, دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. یہ گوالا ہے کہ کسی خاتون نے درس میں 14 اور 15 شعبان کے روزے کا ذکر کیا ہے, رکھنے چاہیے. تو ان الفاظ کی حدیث ہماری نظر نہیں گزری. ہر شعبان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام کا معمول ہے وہ حدیثوں میں آتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے, اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورا شعبان آپ روزے رکھتے تھے. حدیث ہے کہ رمضان کے بعد نبی علیہ السلام نے اگر کسی مہینے میں پورے روزے کبھی رکھے ہوں تو وہ شعبان کا مہینہ. اور یہ بھی حدیث میں تھا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو, جو شروع سے رکھتا آ رہا ہے وہ آخر میں بھی رکھے, جس نے شروع میں نہیں رکھے وہ پھر نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھے. باقی 14 اور 15 شعبان کے الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث ہماری نگاہ سے نہیں گزری. اللہ عالم السلام. یہ آج بھی بہت سے اعلانات تھے تعاون کے لیے, جس اعلان کا انتخاب کیا گیا وہ بڑا اہم ہے. مدرسہ دارالقرآن حدیث بریا روڈ جو سندھ کا بالکل وسطی علاقہ ہے, سندھ کے وسط میں نواب شاہ کے قریب, اور اس علاقے کا ان تمام شہروں میں دعوت کا بڑا مؤثر کردار ہے. اس علاقے کے طلباء اور علماء مختلف مقامات میں, مساجد میں دروس کے لیے جاتے ہیں, جمعے کے خطبات کے لیے جاتے ہیں, اور تقریباً ہر سال صحیح بخاری کا ختم ہوتا ہے, یعنی طلباء پڑھتے ہیں آخری حدیث پر درس ہوتا ہے, اور الحمد للہ وہ درس جا کے میں ہی دیتا ہوں. اس سال بھی کچھ طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ جا کے میں نے درس دینا ہے. اس کا معنی یہ کہ کام ہو رہا ہے, طلبہ آ رہے ہیں, ہر سال فارغ ہو رہے ہیں. تو یہ جن اداروں میں اتنا مؤثر کام ہو رہا ہو وہ کام جاری رہنا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے, اس میں آپ تعاون کریں. یہ طلبہ جو پڑھتے ہیں پھر آگے پڑھاتے ہیں, عمل کرتے ہیں, عمل کراتے ہیں, ایک سے بات 10 تک پہنچتی ہے, 10 سے 100 تک پہنچتی ہے, اور 100 سے 1000 تک پہنچتی ہے, 1000 سے لاکھ, اور لاکھ سے اربوں اور کھربوں تک بات جاتی ہے. یہ سارا کا سارا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اگر آپ کا تعاون شامل ہوگا. مولانا عبد الرحمان ثاقب اس مدرسے کے مدیر بھی ہیں اور بڑے کامیاب مدرس اور مبلغ بھی ہیں, بذات خود یہاں تشریف فرما ہے. جو جمعے کے بعد آپ سے رابطہ کریں گے باہر انشاءاللہ، تو آپ تعاون کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور سب کو جزائے خیر عطا کرے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر اسلام المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.